ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, تین طرح کے وہ اشخاص وہ افراد جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمائے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے, اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. اللہ پاک ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیگر بھی احادیث طیبہ میں وہ اعمال بیان کیے گئے کہ جن پر عمل کرنے کی بدولت اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کچھ ایسے کام ہیں کہ جن سے بچنے کی وجہ سے اللہ پاک اپنے ان بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت عنایتیں ہم سب کو نصیب فرمائے, اور قیامت کے دن اپنے عرش کا اللہ ہمیں سایہ عطا فرمائے. ایک بار محبت کے ساتھ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب, آپ کو خوش آمدید.
جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین.
ایک پیکج تیار کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس پیکج میں ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارے وعلیکم السلام محبوب بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ بیٹھو, تشریف رکھیں. کیسے آنا ہوا؟
میں نے کہا بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, تو آپ سے ملاقات کر لیں.
چلیں, یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے. بس آپ مجھے دو منٹ دیں.
جی جی,
تھوڑا سا کام ہے, میں حساب کتاب ہے وہ کر لوں پھر آپ.
جی جی, کریں کریں, کوئی مسئلہ نہیں, کر لیں. ذیشان بھائی, ایسا بھی کیا حساب کتاب ہو رہا ہے؟
ارے محبوب بھائی, بس دو منٹ تھی, ابھی بتاتا ہوں.
جی جی,
اصل میں محبوب بھائی ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے زکات کی کوئی رقم دے دی تھی مجھے.
اچھا,
کہا تھا کسی مستحق کو دے دے.
ٹھیک ہو گیا.
اب ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے گھر مصروفیات, وہ پیسے خرچ ہو گئے.
آپ سے وہ خرچ ہو گئے پیسے؟
بالکل مجھ سے خرچ ہو گئے. بس پیسے تو میں نے نکال لیے, میں انشاءاللہ آج یا کل میں دے دوں گا.
میرا خیال ہے اس میں جو ہے نا دار الافتاء اہل سنت سے مفتی صاحب سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ ایک شخص کی آپ کے پاس امانت تھی, وہ امانت آپ نے خرچ کر دی, اپنے پرسنل یوز میں لے لی.
اب محبوب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو کہاں ڈھونڈیں, اور دوسری بات ہے مفتی صاحب مل بھی گئے تو پھر انہیں سوال دیں گے, وہ کب جواب دیں گے اور میں کب پیسے دوں گا.
ارے ذیشان بھائی, آپ کو یہ کس نے بول دیا کہ مفتی صاحب کو آپ کہاں ڈھونڈتے رہیں گے؟ الحمدللہ مدنی چینل پہ ایک پروگرام آتا ہے دار الافتاء اہل سنت, آپ سے عرض ہے کہ وہاں کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو رہنمائی مل جائے گی.
چلیں ٹھیک ہے محبوب بھائی, آپ نے مشورہ دیا ہے, شرعی رہنمائی کی بات ہے تو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ.
پروگرام دار الافتاء اہل سنت, جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام, آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں.
جی مفتی صاحب, آپ کو تلاش تو کر ہی لیا ہے ماشاء اللہ, اسکرین پر براہ راست آپ موجود ہیں. ان کا بیسک تو جو زکوٰۃ کا ہے, پھر بھی اس کو کچھ اور بھی گفتگو کرنی ہے, تو زکوٰۃ کے پیسے تھے خرچ کر دیے انہوں نے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا کیا ان کے دوست نے ان کو مشورہ دے دیا کہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں, ورنہ یہ ایسے ہی رقم ادا کر دیتے اور پھر یہ رقم بھی یہ ان کی ایسے ہی چلی جاتی,
زکات
شماری نہ ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی نے کسی کو زکوٰۃ کا وکیل کیا, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ رقم مستحق تک پہنچائے گا. اگر اس نے اس رقم کو خرچ کر لیا, تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی طرف سے وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر دے اور وہ ادا ہو جائے, یوں نہیں ہوگا. ان پر لازم ہے کہ وہی رقم اول تو یہ پہنچاتے, لیکن جب خرچ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کی رقم کو غصب کر لیا, اور ایسی صورت میں یہ تاوان لازم آتا ہے. تو اب ان کے اوپر پہلے تو یہ لازم ہے کہ یہ رقم یہ اس بندے کو ادا کریں, اس شخص کو ادا کریں کہ جس نے ان کو یہ رقم دی تھی کہ آپ ادا کر دیں, اور انہوں نے اپنے خرچ میں لے لی, اپنے استعمال کے اندر لے لی. ہاں, وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا جو تاوان آپ کے اوپر بنتا ہے وہ میری طرف سے معاف ہے. اور اب یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیتا ہوں, تو یوں یہ ادا کر سکتے ہیں, یا تو یہ رقم اسے واپس کر دیں اور وہ رقم ان کو دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ رقم آپ ادا کر دیں, یا وہ شخص معاف کر دے, اب یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے اس رقم کو ادا کر دیتا ہوں, تو یوں یہ زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی. ایسے ہی اپنی طرف سے یہ اٹھا کے رقم کو دے دیں گے تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور بہرحال بہر صورت یہ گناہ کا کام کیا, اس پر توبہ کرنا ان پر یہ لازم ہے, توبہ بھی کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو طریقہ بتایا گیا کہ یا تو ان کو رقم واپس کریں یا وہ آپ کو معاف کر دیں, اب ان کی اجازت سے آپ چاہیں تو زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں.
ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کئی مرتبہ یہ غلطی کے بھی چانس رہ جاتے ہیں, یا لوگ عام طور پہ غلطی کر لیتے ہیں, پیسے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی ہیں, میرے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس, یعنی میں یہ خرچ کر لوں پھر میں انتظار کروں میرے پیسے آئیں گے وہ میں زکوٰۃ کی مد میں دوں, گھر پہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ خرچ کر لوں اپنی کسی ذاتی کام میں, وہ گھر سے پیسے لوں گا اور وہ پڑوسی کو یہ جہاں بھی دینے ہیں تو میں وہاں پہ دے کر آ جاؤں گا, یہ بھی کرنے کی اس میں اجازت
ہے. تو تقریباً اسی طرح کی صورت حال ہو گئی. تو بھلے اس کی نیت اچھی ہے, نیت کوئی بھی ہے اس کی کہ میں نے رقم ادا کرنی ہے, کھانے کی نیت نہیں ہے کہ کسی کی رقم کھا رہا ہے دبا رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک طرح سے کسی کی رقم کو ضائع کر دینا ہے,
اچھا
اس کی زکوٰۃ کو ضائع کر دینا ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب آپ کو رقم دے دی تو اب وہی رقم آپ نے جو مستحق زکوٰۃ ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس تک پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ میرے گھر پہ رقم رکھی ہے وہ میں جا کے ادا کر دوں گا, ابھی میں اپنے کسی کام میں اس کو لے لیتا ہوں, ایسا کرنا جائز نہیں,
یہ کرنا چاہیے. اچھا, اس میں پھر آگے ایک اور سوال آئے گا, جب بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بعض اوقات تو یہ کسی خاص متعین ایک ہی فرد کے پیسے ہیں, اب اسی کو فون کیا پوچھ لیا کہ یار آپ کے پیسے استعمال ہو گئے تھے اور میں اپنی طرف سے اب یہ دے رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کئی مرتبہ یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں آپ مختلف کے تھی رقمیں بھی اس طرح, تو ایسوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟
پہلے ہی اس حوالے سے بنیادی نصیحت تو یہی ہے کہ جو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے تو آپ چاہے اس کو جانتے ہوں, یہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, بہر صورت آپ کو اس کی اجازت ہے ہی نہیں. جیسے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کو تھوڑی جانتے ہیں,
جی
ان کو تو کوئی بھی دے جاتا ہے کہ آپ اسے صحیح جگہ پر دے دیں, تو اس نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے,
جی ہاں,
کہ آپ اس کی رقم کو صحیح مقام پر پہنچائیں گے, اور آپ نے اس کے بھروسے اور اعتماد کے خلاف کام کیا کہ اس کی رقم کو آپ نے خرچ کر ڈالا ہے, تو یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے. آپ کو پھر ڈھونڈنا پڑے گا, اسے تلاش کرنا پڑے گا اسے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نہیں جانتا تو اب میں ویسے ہی ادا کر دوں, نہیں, اب آپ پر اس کی تلاش لازم ہو جائے گی, ڈھونڈنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, یعنی یہ چیزیں میں تو کہتا ہوں جو اکٹھی کرتے ہیں اور جن کو آگے کہیں جمع کروانی ہے, مثال کے طور پہ آپ کو دافسامی کے اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہے, یا دافسامی کے آپ مرکز میں مدنی مرکز میں آپ پہنچتے ہیں وہاں آپ کو یہ جمع کروانی ہے, تو اس طرح کا پیسہ آپ اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا تو آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ یعنی بعض اوقات تو خود تو آدمی نہیں کیا, چلے اسی سوال کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لے پیسے کہیں سے 10,000 روپے زکوٰۃ کے تھے جیب میں ڈالے گھر چلے گئے اور آرام کیا, گھر والوں کو ضرورت پڑی جیب سے ویسے ہی پیسے لیتے ہیں بعد میں بتا دیں گے اور وہی پیسے خرچ کر دی, تو جب اس طرح کے پیسے ہیں تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو
بھی بتا دیں, یا اس رقم کو اس انداز میں رکھیں اپنے پاس
نارمل نہ لگے,
لگے کہ الگ سے جگہ ہے, اس کے اوپر کوئی پرچی وغیرہ لگا لیں, اس کو ربڑ بینڈ باندھ کے پرچی اس کے اوپر ڈال لیں تاکہ کوئی نکالے گھر میں سے نکال رہا ہے تو اسے معلوم ہو کہ کون سی رقم ہے, اور بہتر وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جا کے انہیں اعتماد میں لے لے بتا دے کہ بھائی یہ رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کے مد کے اندر ہے اور کسی اور کی ہے جو مجھے ادا کرنی ہے.
ٹھیک ہے, بہت سی ان چیزوں میں بھی احتیاطوں کا ہمیں خیال رکھنا یہ بہت اہم ضروری ہوگا, اور کئی لوگ اس میں اور بھی سوالات ان کے ذہنوں میں آتے ہوں گے. اچھا, جو ہمارے یہ پیکج چلا ہے اور بھائی نے کہا میں کہاں تلاش کروں گا, تو ان کو کہا کہ چلو یہ تو مدنی چینل پر, آپ مدنی چینل پر بھی کوئی میں نے سوال کیا میرا تو سوال آیا ہی نہیں ہے, باری نہیں آئی, ٹائم ختم ہو گیا, تو آپ کیا کہیں گے جب اس طرح کا واقعہ درپیش ہو جائے؟ اب صرف کیا خیالی طور پہ رہے ٹھیک ہے کسی پروگرام میں بیان کر دیا تو میں سن لوں گا, نہیں بیان کیا, جیسے عام طور پہ لوگ آ کے تو مسجد کے امام کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اگر اتنا اہم تھا تو آپ نے تو کبھی جمعے میں بیان نہیں کیا, حالانکہ پچھلے جمعے کیا ہوتا ہے تو وہ خود خطبے کے ٹائم آئے تھے, تو آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, پیٹ میں درد ہوا کسی کے, اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ یار آپ نیٹ پہ تلاش کر لیں اس کے علاج آپ کو مل جائیں گے,
ٹھیک,
اور اس نے تلاش کیا اس کو ملا ہی نہیں, اس کے جس انداز میں پیٹ میں درد ہو رہا تھا اس کی دوائی ملی نہیں, اس نے بولا کہ یار یہ تو اب ملا نہیں تو میں کیا کروں گا, تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اتنی عقل و سمجھ بوجھ تو رکھتا ہے کہ جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائے گا, اس سے علاج کروائے گا اپنا. تو چونکہ جسمانی مرض ہے, جسمانی درد ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے, تو آپ نے ڈاکٹر کو تلاش کر لیا. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ آپ کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ کہیں آپ ایسے کام میں تو نہیں پڑ لے جو آپ کو آخرت کی تکلیف کے اندر مبتلا کر دے. تو آپ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے, آپ اس سے فارغ نہیں ہو جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے مجھے جواب نہیں مل پایا مدنی چینل کے اوپر, تو پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کسی بھی سنی مستند مفتی صاحب سے جا کے آپ مسئلہ معلوم کریں, ان سے پوچھیں اور اپنے مسئلے کا حل آپ ان سے کروائیں. یہ آپ کے اوپر لازم ہے کیونکہ مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے, آپ بھی مسلمان ہیں. جب مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے, تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی مفتی صاحب کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, اپنا علاج کروانا پڑے گا. تو اسی طرح آپ کو اپنے روحانی معاملے کے لیے بھی کسی نہ کسی روحانی معالج کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے جا کر اپنے مسئلے کا حل کروانا پڑے گا.
بڑھتے ہیں مزید ناظرین کے سوالات کی طرف. ناظرین کیا پوچھا جاتا ہے؟
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے نماز جنازہ کے لیے وضو کیا تھا تو کیا اسی وضو سے کوئی اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یا دیگر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟
جی نماز جنازہ کے لیے
آپ نے چاہے نماز جنازہ کے لیے وضو کیا ہو یا کسی اور مقصد کے لیے وضو کیا ہو یا کسی بھی مقصد کے بغیر آپ کا وضو ہو گیا, جیسے مثال کے طور پر آپ بارش میں کھڑے ہوئے تھے اور پانی آپ کے جسم کے ہر اس حصے پر پہنچ گیا جس کا دھونا وضو کے اندر فرض تھا, تو آپ کا وضو ہو گیا, تو اب اس کے ساتھ آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ دیگر نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کا وضو اگر کسی اور سبب سے ٹوٹا نہیں تو اس کے بعد آپ جتنی چاہیں نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ کوئی مشہور ہے یا اس میں کوئی تیمم کا مسئلہ ہے؟ یہ
تیمم کے مسائل جدا گانے ہیں, وہ تو وہ صورت کے نماز جنازہ نکلنے کا اندیشہ ہے اور یہ ولی نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اگر وضو کرنے کے لیے جاؤں گا تو اس صورت میں نماز جنازہ میری نکل جائے گی, فوت ہو جائے گی, تو پھر اسے اجازت دی گئی کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. ولی سے مراد اس کا قریبی رشتہ دار جس کو حق ہوتا ہے جنازے کا, پھر اس کے لیے احکام جدا گانا ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, ایس ایم ایس میں اسی طرح کا سوال آیا ہے جو ہم نے پہلے کچھ جس پر گفتگو کی ہے. کہتے ہیں کہ مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے کسی کو دینے کے لیے لیکن وہ خرچ کر لیتی ہیں اور پھر اپنے پاس سے پیسے دے دیتی ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا؟
بات وہی ہو جائے گی, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے بیوی شوہر کو دے, شوہر بیوی کو دے, دوست اپنے دوست کو دے, بھائی اپنے بھائی کو دے, ہر ایک کا حکم یہی ہے
کہ دوبارہ دینے کے لیے اجازت ہی
اجازت نہیں. آپ کے اوپر ذمہ لازم آ گیا کہ آپ نے اس کی رقم کو گویا کہ ضائع کر دیا. اب چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ دوست ہو, بہر صورت اب اس کی رقم آپ نے اسے ادا کرنی ہے. ہاں اگر وہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں, تو پھر ادائیگی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے نیت کی کہ نماز عشاء قتیل وتر اور دو نفل تہجد کے وقت پڑھوں گا لیکن تہجد وقت اٹھ نہ سکا, اب اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جو آپ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
آمین. مزید
میرا یہ سوال ہے کہ کسی نے فجر کی قضا کی نیت کی اور اس نے ظہر کی چار رکعت نماز فرض پڑھ لی تو کیا وہ ہو جائے گی؟
جی رات کو نیت کی تھی صبح تہجد میں اٹھ کر وتر اور نفل پڑھیں گے لیکن اٹھ نہیں سکے.
وتر اگر کسی کے قضا ہو جائے تو اس کی قضا کرنا لازم ہوتی ہے, یعنی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا بندے کے اوپر لازم ہوتی ہے. تو جب ان سے یہ بالغ ہیں ان کے اوپر اگر وتر واجب ہیں تو اس صورت میں وتر جو چھوٹے ہیں اس کی قضا کرنا ان کے اوپر لازم ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ وتر کے حوالے سے افضل تو یہی ہے کہ بندہ سب سے آخر میں رات میں وتر ادا کرے, یعنی تہجد اگر پڑھتا ہے تو تہجد پڑھنے کے بعد آخر کے اندر وہ وتر کی ادائیگی کرے, یہ اس کے لیے افضل طریقہ کار ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جو بندہ اٹھنے پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ تہجد کے بعد وہ اس وقت میں وتر کی ادائیگی کرے. لیکن اگر اس کو اٹھنے پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اس بات کی نصیحت کی تھی کہ سونے سے قبل انہوں نے وتر ادا کر لینے ہیں، یعنی جس کو اس بات کا اعتماد نہ ہو کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا تو پھر وہ وتر ادا کر کے ہی سوئے گا. تو بہرحال آپ کے وتر جو چھوٹے ہیں اس کی قضا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے.
ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ کہہ رہے فجر کی قضا تھی اور پڑھ ظہر کے چار رکعتیں نہیں.
اب یہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ آپ نے نیت کی کہ میں فجر کی دو رکعتیں ادا کر رہا ہوں اور اس میں آپ نے چار رکعتیں پوری ادا کر لی، تو یہ سمجھ نہیں پڑا کہ ہوا کس طریقے سے. تو تھوڑا سا سوال کو اپنے واضح کر دیں تو کوشش کریں گے کہ جواب آپ کو دے سکیں.
اچھا، پڑھنی دو ہوں بالفرض، یعنی ہم اس کو تھوڑا سا اور خلاصہ کریں، پڑھنی دو ہیں جیسے فجر کی دو رکعتیں پڑھنی اور دو ہی وہ نیت کر کے، اب پڑھ انہوں نے چار لی، عام بھی روٹین میں بھی کہیں قضا کی نہ بات کریں، دو رکعت فجر پڑھنی تھی چار پڑھ لی،
اگر اس میں قادہ کیا ہے بیٹھے ہیں اور بھول سے ایسا ہوا اور آخر میں سجدہ صاف کر لیا تو ان کی نماز ہو جائے گی.
یعنی دو رکعت کے بعد یہ بیٹھے ہیں، قاعدہ خیرہ کر لیا انہوں نے، پھر کھڑے ہو کے تیسری کے لیے،
تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر تو حکم یہ ہے کہ سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے پہلے لوٹ آئے، لیکن سجدہ کر لیا تو پھر ایک رکعت اور ملا لیں گے اور آخر میں سجدہ صاف کریں گے، ان کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، اور اگر دو رکعت کے بعد قاعدہ
نہیں کیا تو پھر تو نماز ہی باطل ہو گئی، کہ جیسے تیسری رکعت کا سجدہ کیا ان کے فرض باطل ہو
گئے، اب ان کو فرض دوبارہ سجدہ
دوبارہ پڑھنا.
ٹھیک ہے، اور یہی مسئلہ چار رکعت والی نماز کو اگر پانچ یا چھ کسی نے پڑھ لی اور قاعدہ کیا تھا تو ان کی وہ نماز ہو جائے گی سجدہ صاف کرنے کے ساتھ، لیکن اگر قاعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں جو قاعدہ کرتے ہیں جو فرض ہے وہی اگر چھوٹ گیا تھا اور یوں ہی اگلی پانچویں بھی پڑھ لی اور چھٹی بھی پڑھ لی تو یہ تو نماز نفل کی طرف ہو، نوافل اس کے ہو جائیں گے، لیکن فرض انہیں سیرے سے پڑھنی ہوگی، یعنی دوبارہ سے ان فرائض کو ادا کرنا ہے. کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں تو دیکھتے ہیں ویڈیو سوال.
میں محمد بلال، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے، امام صاحب رکوع میں ہیں، تو ہمیں اس وقت سب مکمل کرنا لازم ہے یا پھر ہم وہی نماز جو ہے اپنی نیت باندھ کے شروع کر سکتے ہیں؟
جی، مسجد میں جیسے ہی داخل،
جی بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ عمل کیا کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو انہوں نے پیچھے سے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں شامل ہو گئے اور پھر اس کے بعد آگے چلے گئے. بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری شرس کے اندر اضافہ کرے، یعنی جو تمہیں شوق تھا نماز کے اندر شامل ہونے کا اس میں اضافہ کرے لیکن آئندہ ایسا نہ کرے. یعنی حکم یہی ہے کہ آپ صف کے اندر آئیں گے اور یہاں آ کے پھر آپ تکبیر کہے کہ رکوع میں، اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو رکوع میں شامل ہو جائیں گے اور اگر کسی اور رکن کے اندر ہیں تو اس رکن میں آپ شامل ہو جائیں گے. تو اول تو یہ حکم سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جب تک صف میں نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک آپ نے نماز میں شامل نہیں ہونا، صف میں پہنچ کے نماز کے اندر شامل ہوں گے. دوسرا، یہاں پر جو گفتگو کے دوران ابھی میں نے بات عرض کی کہ امام صاحب جس رکن کے اندر ہیں اس میں شامل ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ رکوع میں اگر امام صاحب ہیں نا تو پھر تو جلدی جلدی آئیں گے، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو گئے
تاکہ
رکعت مل جائے، لیکن بالفرض امام صاحب ان کے رکوع میں جانے سے پہلے قوما کے لیے کھڑے ہو گئے یا امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو اب یہ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہم یہ شامل ہوں گے، یا آئے اور امام صاحب سجدے میں ہیں یا پہلے قاعدے کے اندر بیٹھے ہوئے تو انتظار کریں گے کہ اب امام صاحب کھڑے ہوں تو ہم شامل ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ امام کو جس مقام پر پائیں اسی کے اندر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں.
صحیح،
سجدے میں ہیں آپ سجدے کے اندر شامل ہو جائیں، دوسرے سجدے میں آپ دوسرے سجدے میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں. انتظار نہ کریں کہ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو میں شامل ہوں گا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایس ایم ایس سے ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عطیات باکس میں یا کہیں بھی ہم نفلی طور پر صدقہ دیتے ہیں تو آپ ظاہر ہے ہم نے کسی ڈبے میں ڈالا پیسے وغیرہ ڈال دیے ہیں تو اب یہ فوراً ثواب مل جاتا ہے یا جب وہ نکل کے آگے خرچ ہوتا ہے اس وقت ثواب ملتا ہے؟
دیکھیں ثواب جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے.
ٹھیک،
اب کسی نے عطیات باکس کے اندر ڈال دیے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب اسے مل جائے گا، البتہ فقہی اعتبار سے جو حکم ہے صدقہ ادا ہو جانے کا وہ یہ ہے کہ جب مستحق تک رقم پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے، اس وقت وہ صدقہ ادا ہوتا ہے. اس سے پہلے پہلے وہ کثیر صورتوں کے اندر بندے ہی کی ملک کے اندر رہتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بندے نے جب ڈال دیا اس باکس کے اندر اور اس کی نیت صدقہ کرنے کی ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا.
ٹھیک ہے، سوال ایک یہ ہے کہ مسجد کا چندہ گھر لا سکتے ہیں؟ اب یہ اتنا ہی سوال ہے، کمیٹی والے ہیں، انتظامیہ والے کوئی
نہیں. کمیٹی اور انتظامیہ بھی ایسے تھوڑی کہ ہر صورت میں گھر لا سکتی ہے، اس کے بھی شرائط ہوتے ہیں کہ حفاظت کے اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے. تو یوں مسجد کا چندہ گھر لانے کی اجازت نہیں، بلکہ جو چندہ وصول کرنے کے اصول آپ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اسی پر عمل کریں. اگر مسجد کا نہیں بھی ہے، کسی تنظیم کا ہے اور کسی ویلفیئر کا ہے، کسی خاص بندے کو پہنچانے کا ہے، تو بھی یہ تھوڑی کہ آپ گھر پہ لا کے اسے رکھ دیں، پھر وہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ بیوی نے خرچ کر ڈالا تو فلاں نے خرچ کر ڈالا. جب آپ کو دیے تو آپ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے تاخیر نہ کریں، آپ فوری طور پر مستحق تک وہ پہنچا دیں یا جہاں آپ کو پہنچانے کا حکم دیا وہاں پر آپ پہنچا دیں.
اچھا، کئی جگہوں پہ ظاہر ہے مدنی چینل تو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر مسجد کے باقاعدہ کوئی پراپر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں یہ، لیکن ان میں ایک خزانچی ان میں متعین ہوتا ہے کہ بھئی یہ پیسے حساب کتاب اس کے پاس ہونا ہے، یہ سب کچھ ہے، تو ان کو کیا آپ احتیاط بتائیں گے اپنے گھر لائے اور کس طرح تمام؟
دیکھیں، یہ اپنا یعنی اکاؤنٹ نہیں ہے مسجد کا مثال کے طور پر، پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اکاؤنٹ کھلوا لینا چاہیے تاکہ آپ کے پیسے یہ سیف ہو جائیں اس کے اندر. دوسرا یہ کہ اگر نہیں ہے تو پھر جو آپ اپنی رقم کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ مسجد کی رقم بلکہ اس سے بڑھ کر آپ اس کی حفاظت کا اہتمام کریں. کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو تہمت لگ سکے. اب مسجد کی رقم مثال کے طور پر اچھی بھلی جمع ہو گئی کسی جمعہ کے دن یا عید کے دن، اب یہ رقم لے کے کسی سنسان علاقے سے جا رہے ہیں اکیلے، جہاں اندیشہ اس بات کا کہ ڈکیتی ہو سکتی ہے، تو ان کے لے جانا درست نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی رقم لے کے کوئی بھی ایسی جگہ سے گزرتا نہیں. اب اگر ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے وہ رقم ضائع ہو جاتی ہے تو تاوان ان کے اوپر لازم آ جائے گا. تو اس لیے جس طرح اپنی رقم کی حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کو حفاظت کرنا ہوگی. گھر میں لاتے ہیں تو گھر کے اندر پھر گھر کے افراد معتمد ہوں کہ آپ ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو،
اور رسائی اپنے اخراجات بھی وہاں نہ رکھ.
بالکل، اپنی اگر رسائی ہو بھی تو انہی افراد کی ہو کہ جو معتمد ہیں، جن کو معلوم ہے کہ مسجد کی رقم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، اسی جگہ پہ رہنے دیں گے. تو یہ احتیاطیں کر سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں رکھیں، ورنہ پھر نہ رکھیں. بعض اوقات دکان پہ رکھتے ہیں،
جی ہاں،
دکان پہ اپنی دکان پہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر بسا اوقات اس طرح کے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ یہاں سے چوری ہو گئے، فلاں جگہ رکھے تھے یہاں سے چوری ہو گئے، پھر مسائل بہت زیادہ بعض اوقات الجھ جاتے ہیں. تو ایسی بے احتیاطی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. آسان اور بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ مسجد کا اکاؤنٹ ہی کھلوا لیا جائے تاکہ کسی طرح کی جو ہے وہ پریشانی ہو ہی نہ.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
میرا یہ سوال ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں میرے دوست نے بیرون ملک سے جو ہے ایک رقم بھیجی ہے جو کہ زکوٰۃ کی مد میں بھیجی تھی، اور اکاؤنٹ میں میرے اپنے پرسنل پیسے موجود ہیں. اب وہ جو رقم بھیجی تھی وہ میرے اکاؤنٹ میں آئی ہے تو وہ میرے پیسوں میں مکس ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا بنتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
آپ جب بھی کبھی سوال آپ بھیجنا چاہیں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بند کر لے کریں تاکہ سوال بھی پراپر واضح وہ ہم تک پہنچے. بہرحال ان کا سوال تو یہ تھا، اپنے اکاؤنٹ میں تو پہلے ہی ہیں 2 لاکھ ہیں، اب 50,000 کسی نے بھیجے تو وہ تو میرے مال میں ہی چلے گئے.
اصل میں دیکھیں، اول تو اکاؤنٹ کے اندر اس طرح رقم کسی کے موجود نہیں ہوتی کہ باقاعدہ رقم وہاں پہ رکھی ہوئی ہوا. یہ تو سارا سسٹم آن لائن ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو شو ہو رہے ہوتے ہیں اس کے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باقاعدہ کوئی لوکر بنا ہوا اور اس کے اندر آپ کی رقم رکھی ہوئی ہو اور اس میں آ کے آپ کے یہ زکوٰۃ کے پیسے بھی شامل ہو گئے. اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جتنی رقم آپ کے دوست نے آپ کو بھیجی ہے وہ رقم آپ کو معلوم ہونی چاہیے. جیسے مثال دی، 2 لاکھ روپے آپ کے پہلے رکھے ہوئے تھے، 50,000 روپے آپ کے دوست نے یہ زکوٰۃ کی مد میں بھیج دی، تو آپ کو چونکہ معلوم ہے کہ 50,000 روپے ہیں، اور تو یہ رقم آپ پھر زکوٰۃ کے اندر ادا کر دیں گے. اس کو مکس کرنا نہیں بولتے، اس کو خلط کرنا نہیں بولتے. وہ تو وہ رقم ہوتی نا کہ جو آپ کے پاس ہوتی اور آپ اس کے اندر خلط پلط کر دیتے، پھر اس کے احکام الگ بن جاتے ہیں کہ معلوم ہے یا نہیں معلوم، جدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. لیکن جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جتنی رقم آپ کے دوست نے بھیجی ہے اتنی رقم آپ زکات کے اندر ادا کر دیں، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. اور جو بھیجنے والے ہیں ان کو یہ معلوم ہی ہے نا کہ ہم جو بھیج رہے ہیں، جو نوٹ ہم دے رہے ہیں، ظاہر ہے بینک کے ذریعے یہی نوٹ تو نہیں ان کو
ملے. ظاہر بالکل ظاہر ہے، کئی مرتبہ تو کرنسی چینج ہو کر آتی ہے نا.
بالکل، بیرون ملک کی بات کر رہے ہیں تو کرنسی چینج.
بالکل
جی.
مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم نے شہدائے کربلا کے حوالے سے محفل کرائی ہے مسجد میں، تو اسی میں غیر وجب کا چندہ بھی شامل کر دیا ہے، تو اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟
یہ جو انہوں نے کہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں گیارہویں کا ایک الگ ہمارے یہاں پہ مفہوم ہے، اور دینے والے یہ ایک مخصوص محفل کے لیے دیتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں یہ رقم خرچ کی جاتی ہے. شہدائے کربلا کا جو مقام و مرتبہ ہے، یقیناً ان میں سے تابعین تھے، صحابہ تھے، اور ان کا مقام و مرتبہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہے، تو ان کی محفل کرنا یقیناً باعث سعادت ہے. لیکن دینے والوں کا جو مقصود ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے، اور لینے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی نام سے لیتے ہیں کہ ہم گیارہویں شریف کریں گے اور اس میں اس کو خرچ کریں گے. تو اگر ذہن کے اندر یہی مفہوم وہاں کے لوگوں کے موجود ہے، دینے والوں کے موجود ہے، کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو نیاز ہے اسی کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے، تو پھر کسی دوسری اور محفل کے اندر اس چندے کو استعمال نہیں کر سکتے. کر لیا تو پھر وہ رقم جو ہے جن سے لی ہے ان کو واپس ادا کرنا پڑے گی، ان سے معاف کروانا پڑے گا. اگر وہ معاف کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو فبیحہ، ورنہ وہ رقم ان کو ادا کرنا ہو.
سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو زبردست عاشق رسول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ عام معاملہ نہیں ہے. آپ کی بارگاہ کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان الفاظ کے استعمال کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ اے ایمان والو راعینا مت کہو. راعینا کا معنی جو ہے وہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمارا لحاظ کیجئے، اور ہم جو آپ سے سننا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ اس طرح گفتگو فرمائیں کہ اس کو ہم سمجھ سکیں، اس کا یہ معنی بنتا ہے. لیکن یہود جو تھے وہ اس لفظ کو نعوذ باللہ راعینا کر کے اور زبان کو کروٹ دے کے اس انداز میں ادا کرتے تھے کہ اس کا معنی غلط بن جاتا ہے. تو اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو منع فرما دیا کہ تم راعینا نہ کہو، بلکہ وقول انظرنا، کہ تم انظرنا کہو. یہ فرمایا گیا، چونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی حساس ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر ذرا برابر بھی کوئی نقص سا محسوس ہوتا ہو، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ آپ لفظ استعمال نہیں کریں گے. اب یتیم کا ایک معنی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو بولتے ہیں در یتیم، نادر، ایسا نادر کہ جس کے جیسا کوئی ہو ہی نہ، ایسا موتی جو بالکل نادر ہے، نایاب ہے، قیمتی اور منفرد موتی، تو ایسے چیز کو یتیم بولتے ہیں، یتمن سے یہ نکلا ہوتا ہے. اور دوسرا یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو جس کے والد جو ہے وہ اس کے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، تو اس کے اندر ایک پہلو ایسا نکلتا ہے کہ سامنے والے کے اوپر رحم آتا ہے. یعنی اس کے یوں کہہ لے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار یتیم ہے، بیچارہ یتیم ہے، تو گویا کہ ہم ایک اس کے اوپر حسرت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے اوپر، بیچارے کے اوپر افسوس ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیں رحم آتا ہے. تو یہ جو پہلو نکلتا ہے، اس پہلو کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہنا یہ حرام لکھا ہے، ناجائز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں. اللہ پاک وہ ان کا رب ہے، اور اس نے خاص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی، یعنی آپ کی پرورش کی، آپ کو ہم نے غنی کیا، آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا. تو وہ رب ہے، وہ استعمال فرما سکتا ہے، جو چاہے وہ ارشاد فرمائے. لیکن ہم جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کریں گے تو وہ استعمال کریں گے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہی ظاہر ہو، ہم ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کر سکتے, اور اللہ پاک نے جو استعمال فرمایا, ارشاد فرمایا, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے.
صحیح,
ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر کوئی کمی بیان کرنا ہو ایسا نہیں ہے. بہرحال امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ یہی ہے کہ یتیم کا لفظ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے.
جی مزید سوال.
میرا دارالفتاح اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ مسافر کے حوالے سے جو نماز کا حکم ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو عام مسافر ہوتا ہے اس کے لیے شرعی جو حکم ہے وہ ہے, لیکن یہ ڈرائیو حضرات ہوتے ہیں جو یا گاڑیوں کے ساتھ جو عملہ ہوتا ہے یہ اکثر ہی سفر میں رہ جاتے ہیں, اور اللہ کی رحمت یہ نماز کے بھی پابند ہوتے ہیں کچھ اسلامی بھائی, تو اس کے حوالے سے ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو ہمیشہ مسافری میں ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کا روزگار بھی ہے اور نماز بھی انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے, پہلے تو ایک یعنی خلاصتاً ایک بات میں آپ سے, یعنی ایک وہ پھر آپ ڈیٹیل تفصیل جو بھی سفر کی آگے کیفیت, یعنی یہ جو فرق کر رہے ہیں کہ یہ عملہ ہے ان کو تو جانا ہی جانا, تو اس لیے یہ مسافر نہ ہو, ان کے تو گویا کہ بس میں بھی بیٹھے ہیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا ہے یہی, یہ فرق کریں گے یا نہیں کریں گے؟
یہ نہیں, یعنی اب کیوں مسافر خاص اور مسافر عام,
عام
ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے,
عملہ
مسافر مسافر ہے. ٹھیک ہے, اب رہا کہ یہ جو عملہ ہے یہ مسافر بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو مسافر کے لیے حکم یہ ہوتا ہے, مسافر مسافر اس وقت ہوتا ہے کہ جہاں اس کا وطن اصلی ہے, جہاں وہ رہ رہا ہے, وہاں سے وہ 92 کلومیٹر مستقل سفر کی نیت سے وہ نکلا ہے.
ٹھیک,
کہ مجھے ایسی جگہ پر پہنچنا ہے جو میرے بستی سے, میرے علاقے سے یہ 92 کلومیٹر دور ہے اس کا شہر, اور جہاں اس نے جانا ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے, اور اس نے وہیں جانا ہے, درمیان میں اس نے کسی جگہ پر باقاعدہ ٹھہرنا نہیں ہے. پیٹرول بھروانے کے لیے, چائے پینے کے لیے وغیرہ وہ ٹھہرتا ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس شہر کے اندر, بستی کے اندر جا کے اس نے ٹھہرنا, 50 کلومیٹر پر ٹھہرنا نہیں ہے مثال کے طور پر, بلکہ ڈائریکٹ اس نے 92 کلومیٹر فاصلے پر جانا ہے, تو ایسا شخص جو ہوگا وہ مسافر ہو جائے گا.
ٹھیک,
اب اس سے آگے بھلے وہ 15 کلومیٹر جا کے پھر کسی شہر میں رک گیا, 20 کلومیٹر جا کے پھر کسی شہر میں رک گیا, 50 کلومیٹر جا کے پھر کسی شہر کے اندر رک گیا, تو اب وہ مسافر ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ مقیم نہیں ہوگا. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ اس نے ابتداءً ہی مثال کے طور پہ 70 کلومیٹر جا کے
سٹاپ
کر لینا تھا, اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر 20 کلومیٹر چلا جاتا, پھر 30 کلومیٹر چلا جاتا, تو اس صورت میں پھر وہ مسافر نہ ہوتا, اب وہ مقیم ہی رہتا. 92 کلومیٹر مستقل ایک سفر کے ساتھ اس نے سفر کرنا تھا. تو یہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں یا ڈرائیور ہوتے ہیں یا جو عملہ ساتھ ہوتا ہے, ان میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ ان کا ڈائریکٹ پہلا اسٹاپ ہی جو ہے وہ 200-300 کلومیٹر جا کے آتا ہے, تو وہ مسافر ہی ہوں گے پہلے, اس کے بعد وہ کتنا ہی سفر کرتے رہیں, 10 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, اور یہ 15 دن سارے کہ کسی جگہ ٹھہرتے تو عام طور پہ نہیں ہے, یہ آگے سے آگے ہی جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ مسافر ہی قرار پائیں.
میں نے کراچی سے نکلے تو پہلا اسٹاپ حیدرآباد,
مسافر ہو گیا,
بیچ میں ہے نہیں, تو یہ مسافر ہو گیا,
بالکل ہو گیا.
اب یہ جب تک واپسی, اگر اس کا کراچی علاقہ ہے تو جب تک کراچی کی مضافات میں یا واپسی
آبادی کے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک وہ مسافر ہی رہے گا.
اچھا, ٹرک والا اس کو جانا 30 دن ہے.
جی
15 دن بھی نہیں, 30 دن کے لیے جانا ہے, لیکن کراچی سے نکلا اب کوئٹہ پشاور جہاں بھی گھوم پھر کے, وہ 18 دن 20 دن بعد آئے گا, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟
فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر کسی مقام پر وہ 15 دن رہنے کی نیت کر لیتا ہے کہ مجھے یہاں پہ 15 دن کے لیے رہنا ہے, تو پھر اس جگہ پر وہ مقیم ہو جائے گا.
صحیح, لیکن اوور آل پورا سفر ہے وہ 15 دن ہو یا 20 دن کا ہو, اس کا
سال ہو, سال کی مثال دی بار شریعت کے اندر کہ سال اگر پورا اس طرح گزر جاتا ہے تو بھی وہ مسافر ہی رہے گا.
ٹھیک ہے, کیونکہ کئی حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم گھر سے نکلے ہیں, تو وہ اپنے پیکج کو دیکھتے ہیں کہ ہم 25 دن کے لیے, 22 دن کے لیے, تو ہم تو مسافر ہی ہو گئے, تو یہ بھی غلط ہے,
مقیم ہو گئے.
آپ ہم مسافر نہیں رہے, ہم مقیم ہو جائیں گے, کیونکہ 15 دن
تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ تھوڑی ٹھہرتے ہیں, وہ کبھی 10 دن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں, تو کبھی 10 دن مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں, تو 15 دن بھی ہوتے ہیں کہ بعضوں کا 15 دن کا پیکج بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال اگر 20-22 دن جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو 20-22 دن میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ 15 دن ایک جگہ رہیں گے, بلکہ تک آدھا آدھا پیکج ان کا عام طور پہ مکہ مدینہ شریف کا ہوتا ہے, تو 15 دن جب کسی جگہ نہیں ٹھہرے تو یہ مقیم نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے, مدنی قافلے میں جو سفر کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, تو یہ بات کا 30 دن کے لیے ابھی جا بھی رہے ہوتے ہیں، قافلے سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، 30-30 دن کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ یعنی گھر سے تو یہ 30 دن کے لیے ہیں، اب یہ وہاں ایک شہر میں متعدد جگہوں پر ہیں، مختلف مساجد میں، یا پھر شہر بھی تبدیل ہے،
یہ اب ان کو پوری معلومات لے کے جانا چاہیے۔ ان کے مسائل الگ الگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایک ہی شہر کے اندر یہ 15 دن ٹھہرتے ہیں، پھر قریب قریب کے مضافات کے اندر ان کی تربیت ہو جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں، بعض اوقات اسی شہر کے اندر یہ جو ہے مختلف مساجد کے اندر ہوتے ہیں۔ تو 15 دن جب آپ ایک شہر کے اندر ٹھہر گئے، وہاں پر آپ ہو گئے مقیم، اب یہ آپ کا وطن اقامت ہو گیا، جب تک اس کو آپ ترک نہیں کریں گے آپ وطن اقامت کے اندر ہی رہیں گے۔ اگر وہاں سے آپ 10-15 کلومیٹر دور یا 92 کلومیٹر سے کم کسی بھی فاصلے پر گئے 15 دن سے کم کے لیے، تو پھر آپ اس صورت میں وہاں پر مقیم ہی رہیں گے، مسافر نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال جب بھی اس طرح جائیں تو جانے سے پہلے اپنے پورے شیڈول کے مطابق جو ہے وہ معلومات لے لیا کریں کہ آپ وہاں پہ جا کے مقیم ہیں یا مسافر ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے گھر بنایا، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو ہم نے گھر گروی رکھا، تو ان سے 3 لاکھ روپیہ لیے اور ایک سال تک ہم نے ان سے کرایہ نہیں لینا، تو کیا کہیں گے؟
یہ تو سود ہے۔ گروی رکھنا یہ جائز ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ گروی رکھ سکتے ہیں، گروی ہوتا ہے مطلب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گارنٹی ہے، آپ نے اس سے 3 لاکھ لیے یا 30 لاکھ لیے، آپ نے مکان یا مکان کے کاغذات اس لیے اس کو دے دیے کہ اس کا قرض جو ہے وہ محفوظ ہے، آپ اس کا قرض ادا کریں گے، نہیں ادا کریں گے تو وہ اس رہن کے ذریعے، اس گروی رکھی ہوئی چیز کے ذریعے سے اپنا قرضہ محفوظ کر سکتا ہے، یہ اصل مقصد تھا اس کا۔ لیکن اب وہ جو اس کے اوپر نفع اٹھا رہا ہے، یہ قرض کے اوپر نفع کہلاتا ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع ہوتا ہے یہ سود ہوتا ہے، تو یہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔
ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام منازع کیا، اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے